بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصلاة کے متعلق بعض فتاوی بیان کر رہے تھے، فتاوی ارکان الاسلام لشیخ الامام العلامہ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اور آج کے نشست میں جو فتاوی جہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے، حکم الصلاة فی مسجد فیہ قبر، اس مسجد میں نماز کا حکم جس میں قبر موجود ہو. جیسا فرماتے ہیں، الجواب: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين، اس کی دو صورتیں ہیں. الاول کہ قبر مسجد سے پہلے ہو، قبر پہلے سے موجود ہے، اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی ہے، تو واجب یہ ہے ایسی صورت میں کہ اس ایسی مسجد کو چھوڑ دیا جائے اور اسی مسجد میں نماز نہ پڑھی جائے، اور جس نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے اس پر واجب کہ اس مسجد کو توڑ دے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو حاکم وقت کے جو ولی امر ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اسے توڑ دے. نمبر دو، دوسری صورت، مسجد پہلے سے بنی ہے، بعد میں مسجد کے اندر کسی نے آ کر قبر کسی بزرگ کی یا کسی شخص کی بنائی ہے، تو واجب یہ ہے کہ قبر کو کھولا جائے اور جو نعش ہے یا جو اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ وہاں سے نکال کر قبرستان میں انہیں دفن کر دیا جائے. ایسی مسجد میں جس میں سے قبر نکال دی گئی ہے نماز جائز ہے. اچھا، شیخ صاحب آگے بیان کرتے ہیں: وَمَا الْمَسْجِدُ فَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ بِشَرْطِ أَن لَّا يَكُونَ الْقَبْرُ أَمَامَ الْمُصَلِّي. اگر ایک مسجد ہے، قبر اس کے اندر ہے، ایسی مسجد میں نماز جائز ہے بشرط یہ کہ قبلے کی طرف قبر نہ ہو. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة الى القبور، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور ایک روایت میں قبرستان میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. اچھا، اس کی میں تھوڑا وضاحت کر دوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر قبر مسجد کے چار دیواری کے اندر ہے اور قبلے کی طرف نہ ہو تو نماز جائز ہے. ظاہراً تو یہ شیخ صاحب کے کلام سے نظر آ رہا ہے نا، کیا خیال ہے کہ اگر مسجد کی چار دیواری میں اگر قبر قبلے کی طرف ہو تب تو جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف نہ ہو تب جائز ہے؟ اس کی تفصیل ذرا سمجھیں. جب علماء ایسی بات کرتے ہیں تو سمجھنا چاہیے طالب علم کو. مسجد کی چار دیواری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تو مسجد ایسے ہوتی ہے جیسے کہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس میں اس چار دیواری مسجد بھی ہوتی ہے، امام صاحب کا گھر بھی ہوتا ہے، اس میں مجلس بھی ہوتی ہے، اور اس میں مثال کے طور پہ قبر بھی ہے. چار دیواری ایک ہے. عام طور پہ آپ جائیں گے انڈیا یا پاکستان میں تو ایسی مساجد آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، چار دیواری ایک ہے، اس میں مسجد بھی ہے، اس میں امام کا گھر بھی ہے، اس میں کوئی مجلس بھی ہے مہمانوں کے لیے، اور اس میں بعض جگہوں پر کوئی قبر بھی ہوتی ہے کسی بزرگ یا کسی ولی کی. اگر ایسی صورتحال ہے تب ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ مسجد کا حکم الگ ہے اور قبر کا حکم الگ ہے، بشرطے کہ قبر قبلے کی طرف نہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چار دیواری ایک ہے مسجد کی، اور قبر جو ہے اس چار دیوار مسجد چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، یا صحن میں ہوتی ہے یا جہاں پر بلڈنگ مسجد کی چھت ہے اس کے نیچے ہوتی ہے، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے قبلے کی طرف قبر ہو، چاہے دائیں ہو یا بائیں ہو یا پیچھے ہو. پتہ کیسے چلے گا کہ اس چار دیواری کا حکم مسجد کا ہے یا نہیں؟ نمبر ایک، جوتے پہن کے اگر اس جگہ کے اندر چلے جاتے ہیں لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسجد کا حکم نہیں ہے. نمبر دو، جہاں پر حائضہ عورت بھی جاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھتی ہے وہ مسجد کا حکم نہیں ہے. اب جو پہلی صورت جو میں نے بیان کی ہے کہ چار دیواری ہے اس میں امام صاحب کا گھر بھی ہے، امام صاحب کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، حیض بھی آتا ہے، اس مطلب یہ کہ وہ جگہ جو ہے وہ مسجد کا حکم نہیں ہے اس کا، اور قبر بھی اسی جگہ پہ جہاں پر امام کا گھر ہے، دور ہے مسجد سے، ٹھیک ہے، وہاں پر حمام بھی ہیں، وہاں پر وضو خانے بھی ہیں، تو ایسی صورت ہے تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن جو دوسری صورت تھی کہ مسجد صحن کے اندر ہے کہ آپ جوتے باہر اتارتے ہو، کیونکہ صحن کا حکم مسجد کا حکم ہے، وہاں پر ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ قبر جو مسجد کے احاطے کے اندر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، آگے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، یہ وضاحت میں نے کی، شیخ صاحب نے بیان نہیں کی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، کہ آپ کے مشائخ بھی کہتے ہیں کہ جس مسجد میں قبر ہو اگر قبلے کی طرف ہو تو نماز جائز نہیں، ورنہ اگر آگے پیچھے تو نماز جائز ہے. ہمارے مشائخ نے کبھی نہیں کہا، یہ تفصیل اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میرے استادوں کے استاد ہیں، وہ اس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں.
کمپاؤنڈ میں قبر ہے، مسجد کے چار دیواری کے اندر میں ہے، لیکن وہ قبر قبلہ رخ ہے،
وہ الگ ہے، دیوار الگ ہے، جیسے کہ آپ مسجد ہے اور سامنے قبرستان ہے. عام مساجد جو آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، قبرستان مسجد کے آگے ہوتا ہے، بعضوں کو قبلے کی طرف ہی قبرستان ہوتا ہے. یہاں پر الگ الگ بلڈنگ ہے تو کوئی حرج نہیں، یہاں پہ جائز ہے. ہاں اگر ایک ہی چار دیواری ہے اور مسجد جو ہے اس کی دیوار نہیں ہے، امام سامنے کھڑا ہوتا ہے، سامنے قبر ہے، تب جائز نہیں ہے. تو دیوار سے حکم الگ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں جو دیواریں ہوتی ہیں، اب مسجد ہے قریب ہمارے، یہ جو دیوار ہے مدرسے کی، مسجد کو الگ کر دیا، اب جو حکم اس مدرسے کا وہ مسجد کا حکم نہیں ہے. السلام علیکم.
نماز عام افراد میں زیادہ بڑی نہیں ہوتی، جب جمعہ کا وقت آتا ہے یا عید کی نماز جمعہ کے وقت لوگ باہر آ جاتے ہیں، ایسا ماشاء اللہ اتنا ہوتا ہے کہ مسجد فیل ہو جاتی ہے، باہر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں
تب اس جگہ مسجد کا حکم ہو جاتا ہے، تب قبر کے کبھی نماز نہیں پڑھنی، صحن میں نہ ہو، یہاں پہ ہو، اب حکم الگ ہو گیا. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال جمعہ کی نماز یا عید کی نماز میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مسجد صحن کے باہر لوگ نماز پڑھتے ہیں، گلیوں میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات، تو اگر قبر اس وقت وہ جو الگ ہے مسجد سے، وہاں پر کوئی شخص نماز پڑھے تب جائز نہیں ہے اسی جگہ پہ نماز پڑھنا. مسجد نبوی کے شیخ صاحب آگے بیان کر رہے ہیں، یہی میں یہاں سے بیان کر دیتے تو بات آسان ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے، اما قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے اس کے متعلق شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، تب نماز کیسے جائز ہے، اور اکثر لوگ اسے، بعض صوفی حضرات جو ہیں وہ اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ مسجد نبوی میں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر موجود ہے، تو ان مساجد میں جہاں پر قبر موجود ہے نماز پڑھنا جائز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات آئی، مسجد نبوی موجود تھی کہ نہیں؟ موجود تھی. دفن کہاں کیا گیا؟ مسجد نبوی کے اندر یا حجرے کے اندر؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حجرے کے اندر دفن کیا گیا، یہ مسلم آباد ہے، مسلم آباد ہے. احادیث کی کتب اور سیرت کی کتاب اس کی گواہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات آئی تو انہیں دفن سیدہ عائشہ کو حجرے میں کیا گیا، مسجد نبوی میں نہ کیا گیا. اگر مسجد میں جائز ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے دیتے اپنے صحابہ کو کہ مجھے دفن کرنا مسجد کے اندر. تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ میں دفن کیوں نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاں پر نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اسے ابو بکر صدیق اس روایت کے راوی ہیں، کیونکہ صحابہ کا نام پریشان ہوئے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پہ دفن ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرے میں ہے، اور حجرہ مسجد سے جڑا ہوا ضرور ہے لیکن حجرے کے احکام مسجد کے نہیں ہیں. دلیل، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حیض آتا، حجرے میں رہتی لیکن مسجد میں جا نہ سکتی. اگر تھی دیکھیں دیوار ہے، اوپر چھت جو ہے، چھت ایک تھی، اس کی دلیل بعض روایت میں ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر برگ نظر آتا بعض صحابہ کو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نظر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہوئے ہیں, تو ظاہر چھت نہیں تھی. اس کے باوجود بھی حکم الگ تھا حجرے کا اور مسجد کا حکم الگ تھا. تیسری بات یہ ہے, چوتھی بات یہ ہے کہ آخر آج ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی. کیوں ہوئی؟ نہ جواب جہالت کی وجہ سے. کیسے ہوئی؟ ترقی کی وجہ سے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جب خلافہ عہد اموی میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے, الولید بن عبد الملک اموی خلیفہ نے بڑے اچھا کام کیے. ان اچھے کاموں میں سے ایک یہ کام تھا کہ انہوں نے تعمیرات پر بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ کیا, اور مدینہ نبویہ کی تعمیر نو کا انہوں نے کام کیا. جو ان سے غلطی ہوئی کہ ان سے پہلے جتنی بھی مدینہ مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوتی تھی توسیع ہوتا تھا, اس میں کیا ہوتا تھا کہ مشرق کے علاوہ, مشرق کی جانب کے علاوہ باقی تینوں سمتوں میں اضافہ ہوتا تھا, توسیع ہوتا تھا, بڑھایا جاتا تھا حرم کو. لیکن ان کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ تین سمت میں تو بڑھایا جا رہا ہے, ایک سمت ویسی کی ویسی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی باقی سمتوں کی طرح اس سمت کو بھی شامل کیا جائے. اس وقت گورنر جو تھے مدینہ کے عمر بن عبد العزیز تھے, تو انہوں نے مشورہ کیا, جو بڑے تابعین موجود تھے ان میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھا, تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے خط لکھا ولید کو, ولید نے کہا نہیں میرا حکم ہے یہ پورا کرو, حکم کی تعمیر ہو. بہرحال تعمیر ہوئی اور اس حصے کو شامل کیا گیا مسجد کے اندر. اس کے بعد جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کا دور آیا چند سال کے بعد, کیونکہ وہ اس کے مخالف تھے اور زبردستی نہیں کر سکتے تھے خلیفہ کے ساتھ, نصیحت کی انہوں نے نہیں مانا, تو انہوں نے کیا کیا, ایک تکون بڑا سا تکون بنایا اور لوگوں کو وہاں سے نماز پڑھنے سے منع کر دیا, اور پھر اس تکون کے باہر چار دیواری بنا دی گئی. بعد میں آج بھی مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے آپ دیکھیں وہاں پر حجرہ ویسے کا ویسا ہے, یعنی وہ جو چار دیواری حجرے کی ہے اس کے باہر تکون ہے بڑا, پھر چار دیواری ہے, پھر یہ جو ہمیں گرل نظر آتی ہے گرل بعد میں ہے. تو آج جب نمازی نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ قبر جو مسجد کا حصہ نہیں ہے, یاد رکھیں. پانچویں بات, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا اور بار بار منع فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت میں بھی یہی الفاظ تھے, یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. متفق علیہ روایات میں ایک جگہ سے زیادہ اس روایت کو بیان کیا گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہے, اور جو لوگ اسے دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنی ان بدعات اور خرافات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں, اور ان کو چاہیے کہ حق بالکل واضح ہے, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, دلائل پر تھوڑا سا نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ قبروں کے اندر یا مساجد کے اندر قبر بنانا یا قبروں پر مساجد بنانا یہ غیر شرعی طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اور یہ ہرگز کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے صحابہ کو اور کوئی امت کو منع کریں کسی عمل سے اور پھر اس کی اجازت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اگلا سوال, حمام کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا, باتھ روم ہے حمام ہے اس کی چھت کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو حمامات باتھ رومز جو گھروں میں ہیں یا جو عام جو ہم جانتے ہیں ان کی چھتوں کے اوپر نماز پڑھنے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جعلت الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا. اور ایسا فرمان کیونکہ چھت کا حکم زمین کا حکم نہیں ہے، سمجھیں ذرا، چھت الگ ہو گئی ہے. گندگی میں حمام کے اندر ناپاک جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن جب چھت اوپر آ گئے تو چھت الگ ہو گئی، اب چھت پاک ہو گئی ہے. اور اسی طرح اب دیکھیں جو فلیٹس ہیں، بلڈنگ ہیں، اس میں اب دیکھتے ہیں کہ نیچے والا فلور ہے، اوپر والا فلور ہے. عام طور پہ حمام ایک جگہ پہ ہوتے ہیں آسانی کے لیے، الگ ہیں بالکل، لیکن بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیچے حمام اوپر مسجد ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، نیچے حمام ہے، جگہ کی کمی کی وجہ سے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں. تو کیا ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ اس کا حکم بالکل الگ ہے. اگلا سوال ہے، اگر کسی شخص نے نماز باجماعت پڑھائی قبلے کے علاوہ رخ کر کے، تو حکم کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ نہیں تھا، رخ قبلے کی علاوہ کسی اور جگہ کی طرف تھا، وہ نماز پڑھ لی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس مسئلے کے دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر ہوں یہ لوگ جنہوں نے نماز پڑھی ہے کہ وہاں پر نہ تو کسی سے سوال کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسے شخص موجود ہے جو انہیں قبلے کے رخ بتا سکے. نمبر تین، آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکتے، یعنی سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتے یا تاروں کی طرف دیکھ نہیں سکتے کیونکہ بادل موجود ہیں. ایسی صورت ہے کہ انہیں کسی ذریعے سے قبلے کی طرف رخ معلوم کرنا مشکل تھا، تب انہوں نے اجتہاد کیا اور ایک شخص کے کہنے پر انہوں نے ایک سمت کی طرف نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف رخ جو اس طرف نہیں وہ اس طرف ہے، بالکل اپوزٹ ہے. تو جیسا فرماتے ہیں ایسی صورت میں، جو پہلی صورت ہے، یہ نماز ان کی درست ہے اور نماز کو دوبارہ اعادہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس حکم میں سے جو تمہاری استطاعت ہے اس کو بجا لاؤ، اس پہ عمل کرو. دوسری صورت جیسا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر وہ سوال کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ خود دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سستی کی ہے اور کسی سے نہ تو سوال کیا اور نہ ہی خود تھوڑی دیر کے تامل تدبر کیا ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے. تو ایسی صورت میں ان کی نماز درست نہیں ہے، ان کو دوبارہ نماز قضا پڑھنی چاہیے. اور شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں ایک چیز کی طرف ایک نشاندہی کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک صورت ہے کہ اگر سمت ایک ہے لیکن تھوڑا سا چہرہ ہٹا ہوا ہے قبلے کی طرف، مثال کے طور پہ ہم جدے میں ہیں، ہمارا قبلہ جو مشرق کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اب مشرق اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک مشرق ہے. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں اگر کسی نے کسی وجہ سے قبلے کی طرف صحیح رخ تو نہیں کیا، یہ قبلے کی طرف رخ ہے، ایسا ہے نا سیدھا، اگر کسی نے یوں پڑھ لیا یا یوں پڑھ لیا تھوڑا سا چند ڈگریز اس کے رائٹ یا لیفٹ تھوڑا سا ہٹ کے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ انحراف یسیر ہے، اس کی کوئی حرج نہیں ہے. لا علمی میں اگر ایسا ہو گیا ہے اور اگر کسی نے سوال کسی سے پوچھا ہے قبلہ کس طرف ہے، اس نے کہا اس طرف ہے، اشارہ کیا، تو اس کا اشارہ جو ہے اس نے یوں سمجھا کہ تھوڑا سا ٹیڑھا اس طریقے سے، تو اس نے نماز پڑھ لی ہے، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں حرم کے اندر اور حرم کے باہر اس مسئلے میں تھوڑا سا فرق یاد رکھیں. جو حرم کے اندر ہے، جس کے کعبہ جس کے سامنے ہے، اپنا رخ کعبے کی طرف کرے گا، اس پر فرض ہے. جو حرم کی چار دیواری سے باہر ہے، مکہ کے شہر میں ہے، اپنا رخ کس طرف کرے گا؟ حرم کی طرف کرے گا، سمجھے فرق ذرا. جو حرم کے اندر رخ کہاں کرے گا؟ کعبے کی طرف. جو مکہ شہر میں ہے رخ کہاں کرے گا؟ حرم کی طرف. جو مکہ شہر کے علاوہ لوگ رہتے ہیں وہ رخ کہاں کریں گے؟ مکہ کی طرف. بارک اللہ فیک. اور جو سعودی عرب سے بھی دور ہیں وہ رخ کہاں کریں گے؟ سعودی عرب کی طرف. جی ہم پاکستان میں ہیں, ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف. ہم دیکھیں سعودی عرب کہاں ہے, اس کے پورے ملک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن جو مارس میں ہیں وہ زمین کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے. سبحان اللہ, چلے ثابت کریں مارس میں کوئی ایسے لوگ رہتے جو نماز پڑھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اگلا سوال ہے تلفظ بالنیہ, حکم تلفظ بالنیہ, زبان سے نیت پڑھنے کا حکم. شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دار و مدار صرف و صرف نیت پر ہوتا ہے, اور ہر اس شخص کو عمل میں سے اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے نیت کی ہے. والنیت محلها القلب, شیخ صاحب فرماتے ہیں نیت کی جگہ دل ہے, اور ولا يحتاج الى نطق, زبان سے تلفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ کے وضو کرتا ہے تو وہ وضو کرنے اس کی نیت ہے, کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان جس پر زبردستی نہیں کی گئی وہ ایسے عمل کرے گا کیوں بغیر نیت کے؟ یعنی آپ بیٹھے ہیں, آپ جا کے وضو کرتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ وضو کرتے ہیں, جسے وضو شرعی کہتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں آپ نے؟ کیوں کیا آپ نے؟ اس لیے یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, یا کسی وجہ سے آپ نے وضو کیا ہے. تو بغیر نیت کے آپ کوئی بھی کام بغیر تدبر اور بغیر ترتیب کے نہیں کرتے آپ. تو نماز کی نیت, وضو ہی نماز کی نیت ہے, یاد رکھیں. ولہذا قال بعض اہل علم, کیا سب فرماتے ہیں, اس لیے بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے لو کلفنا اللہ عملا بلا نیہ لکان من التکلیف بما لا یطاق. اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کسی عمل کا حکم دیتا تو یہ ہمارے اوپر ایسی بات ہوتی جس کے لیے ہماری کوئی طاقت نہ ہوتی. آپ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے فلاں عمل کرنا ہے بغیر نیت کے, کوئی عمل کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو نہیں سکتا. ہوش و حواس میں کوئی عمل بغیر نیت کے ہو نہیں سکتا. نیند میں اعمال ہوتے ہیں بغیر نیت کے, سوتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب عقل نہیں ہوتی بے ہوشی کی حالت میں, یا جب دورے پڑتے ہیں, یا شراب کے نشے کی حالت میں, تب تو انسان بے ساختہ عمل کرتا ہے بغیر نیت کے کر سکتا ہے. لیکن جب انسان عاقل ہو, بالغ ہو, سمجھدار ہو, تب وہ کوئی بھی عمل بغیر نیت کے کر نہیں سکتا. آپ کھجاتے ہیں تو نیت ہوتی ہے میں نے کھجانا ہے. کبھی سر کو ایسے کھجایا بغیر وجہ کے, میں اس طرف دیکھ رہا ہوں, میں اس طرف کیوں دیکھتا ہوں, نیت ہے میں صرف دیکھنا ہے میں نے. تو کوئی بھی عمل چھوٹا کیوں نہ ہو بغیر نیت کے آپ کر نہیں سکتے. اور نیت, دوسرے لفظ میں کہوں گا, نیت جو ہے دل کا حکم ہوتا ہے جسم کی طرف کہ تم نے عمل کرنا ہے. میڈیکلی ہم انٹینشن کہتے ہیں. بغیر انٹینشن کے آپ کو عمل نہیں کر سکتے, آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے. تشہد کی انگلی ہے, اگر میں میری نیت نہیں کہ یہ اٹھنی نہیں ہے تو میں کبھی اٹھا نہیں سکتا اسے. ویسے بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے میڈیسن میں کہ کس طریقے سے جب میں نے تشہد کی انگلی کھڑی کرنی ہے تشہد کے لیے, تو دماغ کے خاص حصے سے ایک امپلس, ایک کرنٹ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں کرنٹ پیدا ہوتا ہے خود بخود, وہ کرنٹ جاتا ہے خاص حصے سے گزرتے ہوئے, دماغ کے خاص حصوں سے گزرتے ہوئے, خاص فائبر سے گزرتے ہوئے. اب دائیں ہاتھ ہے نا, دائیں ہاتھ کی انگلی ہے, تو کرنٹ لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے پاس ہوگا, دائیں سے نہیں, دائیں سے پاس ہوگا تو یہ انگلی کھڑی ہو جائے گی, اور پھر دماغ کے نیچے حصے سے دائیں والے جانے والے بائیں چلے جائیں, بائیں والے دائیں چلے جائیں, اسے ڈیکسیشن کہتے ہیں. اس طریقے سے پھر رائٹ سائڈ پہ آتی ہے, اور پھر ریڑھ کی ہڈی کے تھرو جاتے ہوئے حرام مغز میں جاتے ہیں, وہاں سے رگیں نکلتی ہیں, پھر خاص رگ جو یہاں پہ آتی ہے وہاں تک یہ کرنٹ آتا ہے, پھر یہ انگلی کھڑی ہو جاتی ہے. یاد رکھیں, تو بغیر نیت کی انگلی کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے, کہ نماز کے وقت وہ زبان سے نیت کرتے تھے, اور نہ کسی نے سنا. اور جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں نماز کی, وہ یا تو جہالت کی وجہ سے یا تقلید کی وجہ سے کرتے ہیں, سبحان اللہ, یا تو جاہلوں کو پتہ نہیں ہے, یا کسی عالم سے کی تقلید کرتے ہوئے وہ ایسا عمل کرتے ہیں. حيث قالوا انه ينبغي ان تلفظ بنيه من اجل ان يطابق القلب واللسان. اور جو لوگ کہتے ہیں, یا جو علماء ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کیا کرو, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جو دل کی نیت اور زبان کا عمل جو ایک جیسا ہونا چاہیے, اس میں اختلاف ہو تو نماز نہیں. جیسا فرماتے ہیں, هذا ليس بصحيح, یہ بالکل درست نہیں ہے. اگر یہ امر مشروع ہوتا یا اس میں کوئی خیر ہوتا تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے اور پھر صحابہ کرام کو اس کی تعلیم ضرور دیتے. اما بقول اما بفعل، یا تو آپ وسلم خود فرماتے حکم دے کے کہ زبان سے نیت کیا کرو، یا عملی طور پر خود نیت زبان سے کر صحابہ کرام سن لیتے، آج ہمارے پاس بھی یہ علم موجود ہوتا. واللہ اعلم. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگلا سوال شیخ صاحب سے کیا گیا، نفل پڑھنے والے شخص کے پیچھے فرض نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، جیسا کہ عام طور پہ ماہ رمضان میں تراویح کی نیت سے امام نماز پڑھتا ہے اور بعض لوگ امام کے پیچھے فرض عشاء کی نماز کی نیت سے نماز پڑھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا بأس ان يصلي العشاء خلف من يصلي التراویح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے کہ امام کی نیت یا امام کی نماز تراویح کی نماز ہو اور یہ شخص جو مقتدی ہے اس کی نیت عشاء کی چار فرض کی نماز ہو. اگر کوئی شخص امام کو شروع سے نماز پالے، یعنی دو رکعت تراویح پڑھے گا تو باقی پھر وہ دو مکمل کر لے گا، یا جتنی اسے نماز پاہی امام کے ساتھ اتنا پڑھے گا، باقی وہ قضا کر لے گا اس کے ساتھ. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ کہ اصل دلیل نہیں ہے بیان کی سوال میں، لیکن دلیل کوئی جانتا ہے صحیح بخاری میں؟ بارک اللہ فیک. صحیح بخاری معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھتے اور پھر بعد میں جا کے اپنی قوم کی امامت کرتے اپنی بستی میں، ان کی نیت نفل کی ہوتی تھی، فرض تو پڑھ چکے، اور جو مقتدی تھے ان کی نیت فرض کی تھی. کیا فرض نماز کے
لیے؟
تو سوال یہی تو ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض کی نیت سے جماعت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ کی جا سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے مقتدی بن کے، پھر جب اپنی بستی کی طرف جاتے وہاں پر لوگ ان کا انتظار کرتے، جب وہاں پہ جاتے تو دوبارہ نماز پڑھتے عشاء کی. عشاء کی نماز ایک مرتبہ فرض ہے، دو مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ فرض ہے، تو دوسری کون سی ہے؟ نفل ہے. تو ان کی نیت نفل کی ہوتی تھی کہ میں نفل کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور جو مقتدی تھے ان کی نیت کون سی تھی؟ عشاء کی فرض کی. تو اسے ثابت ہوا کہ اگر امام کی نیت نفل کی ہے تو اس کے پیچھے فرض کی نیت سے مقتدی نماز پڑھ سکتا ہے. نہیں، ان کی نیت کیا ہے؟ نہیں نہیں، امام کی نیت کیا ہے؟ میرا سوال یہ، فرض کی نیت ہے؟ ہاں فرض تو پڑھ چکے ہیں نا وہ، تو اب کون سے پڑھیں گے؟ فرض ایک مرتبہ ہوتی ہے، اگر آپ فرض دوسری مرتبہ پڑھیں گے نفل. کیا سوال یہ ہے، کیا فرض دوسری مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے. اس کی صورت یہ ہے، اگر آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھ لی ہے فرض اور دوسری مسجد میں گئے ابھی وہاں پہ نماز ہو رہی ہے، تو آپ ان میں شامل ہو جائیں، آپ یہ نفل ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو تو دو مرد بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دو مرد مسلمان مرد نہیں ہو؟ لیکن دو مسلمان مرد، عورتوں پر نماز فرض نہیں مسجد میں، کافر پہ فرض نہیں کہ نماز پڑھے، لیکن دو مسلمان مرد بیٹھے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رحال میں ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے ہم آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں یا کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ کے آئے اور ایسی جگہ پہ جہاں پر نماز قائم ہو تو ان کے ساتھ شامل ہو جائے، شامل ہو جائے، ظاہر فرض تو پڑھ چکے ہیں.
یعنی کہ امام نفل کی نیت ہے، مقتدی فرض کی نیت کر کے شامل ہو سکتا ہے؟
نہیں، آپ تو پڑھیں گے. نہیں، آپ تو دیکھیں، امام کی نیت فرض کی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیا ہے، کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اس کی دلیل تو واضح ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ صد معاذ کی قصہ جو ہے، ہو سکتے ہیں بشرط یہ، اس وجہ سے اور نفل نہیں، یعنی آپ وہی نماز پڑھیں گے جو فرض نماز پڑھی جا رہی ہے. عشاء کی نماز آپ گھر میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مثال کو سفر آئے ہیں، سفر سے جدہ میں آئے ہیں مدینے سے، آپ نے گھر میں آ کے نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز قائم ہوئی، نماز تو مسجد میں ہو رہی ہے، چلو میں دوستوں کو جا کے مل لیتا ہوں، اور نماز پڑھ لیں. مسجد میں آپ آئے, فرض تو پڑھ چکے گھر میں, اب یہ جو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے مسجد میں انتظار کرتے ہوئے, اب جا کے نماز پڑھ لیں, آپ کا ثواب نفل کا مل جائے گا اس کا. اور تیسری دلیل اس کی, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اکیلا, تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو میں تصدق علی ہذا, یا تصدق جانتے کیا صدقہ کسے کہتے ہیں, نفل کو کہتے ہیں, کون شخص اس اپنے بھائی پر احسان کرنا چاہتا ہے, صدقہ کرنا چاہتا ہے. سید ابوبکر صدیق اٹھے کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھ نماز جا کے پڑھی جماعت با جماعت, جس سے یہ ثابت ہوا کہ نفل نماز جو ہے فرض نماز اگر دوبارہ پڑھی جائے کسی وجہ سے تو نفل میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کا جو ثواب ہے نفل کا ہوتا ہے. آپ نے نماز کی نیت کرنی ہے, عشاء کی نماز کی نیت کرنی ہے آپ نے, وہ آٹومیٹک نفل ہو جائے گی. اگلا سوال ہے, اگر مسافر, ایک شخص مسافر ہے اور امام مقیم ہے, عشاء کی مثال کے طور پہ عشاء کی نماز ہے, امام مقیم ہے اور مسافر آیا ہے آخری دو رکعت میں, یعنی تیسری رکعت میں وہ شامل ہوا ہے, اب مسافر کیا کرے گا کہ دو رکعت کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا یا مکمل نماز پڑھے گا؟ مکمل نماز پڑھے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ مکمل پڑھے گا. ماشاءاللہ, کوئی اختلاف رائے ہے؟ ہاں, امام تو دو کے بعد سلام پھیر دے گا, امام کی تیسری رکعت اس کی پہلی تھی, اب مسافر ہے وہ, مسافر چار کی جگہ دو پڑھے گا نا, مسافر کے لیے تخفیف ہے کہ نہیں؟ قصر نماز ہے اس کے لیے تخفیف ہے. یہاں پر اقتداء کی ایسے امام کی جو مقیم ہے, امام نے چار پڑھنی ہے. اب یہ مسافر جو اکثر غلطی ہوتی ہے یہ, اب یہ مسافر جو ہے اب یہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا امام کے سلام کے بعد اس کے دو رکعتیں اور پڑھے گا؟ بھائی کا جواب ہے, بھائیوں کا جواب ہے, اللہ کچھ ذائقہ خیر دے, چار پڑھے گا, دو نہیں پڑھے گا. صحیح جواب ہے, الحمدللہ صحیح جواب, بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لا يجوز للمسافر اذا اتم بالمقيم ان يقصر الصلاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه, سے بخاری مسلم کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کا حصہ پالو تو اسے پورا کر لو, اور جو تم سے رہ جائے اسے مکمل کرو, یعنی جو حصہ پالو پڑھ لو, اور جو تم سے رہ جائے, جو چھوٹ گیا حصہ پہلے اسے بعد میں تمام کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مقتدی مسافر ہے اور امام مقیم ہے تو آپ نے نماز مکمل کرنی ہے. کون سی نماز؟ جو امام نے پڑھی ہے, وہ نہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں, امام کی نماز چار رکعت ہے, آپ نے دو پڑھ لی ہے, اب آپ امام کی نماز مکمل ضرور کریں کیونکہ آپ نے مقیم امام کی اقتداء کی ہے. آپ چار پوری کریں گے نا, آپ کو پتہ ہے امام جو ہے نہیں آپ آئیں گے, نہیں امام کے نہیں, امام جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ تو مقیم ہی ہوتا ہے, یاد رکھیں. ایک کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ سفر میں مدینہ جا رہے ہیں, ایک مسجد میں آپ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص مسافر ہے, تب تو آپ اس کے پیچھے دو پڑھیں, وہ بھی دو پڑھے گا, وہاں تو مشکل نہیں ہوتی, مشکل وہاں پہ مشکل ہوتی ہے جب آپ سفر میں ہوتے ہیں. لیکن آپ شہر کے اندر ہیں, امام تو مقیم ہے, آپ سفر سے آئے ہیں, امام مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے, آپ جانتے ہیں کہ امام تو مقیم ہے, اب یہاں پر آپ آئے آخری رکعت میں, تیسری رکعت کے بعد آئے, آپ کتنی پڑھیں گے؟ دو پڑھ کے سلام پھریں گے یا چار پڑھیں گے؟ یہاں پر آپ چار پڑھیں گے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ سفر کے دوران ایک جگہ پہ آپ نماز پڑھنے کی جاتے ہیں, اب آپ کو نہیں پتا کہ امام کون ہے, اگر وہ امام کی جگہ پر کھڑا ہے اور نماز کا وقت ہے, ٹھیک ہے, اور آپ آخری دو رکعت میں پہنچے ہیں تو آپ کو گمان یہی ہے کہ مقیم ہی ہے, تو آپ چار پڑھیں گے. اگر آپ کو کسی وجہ سے شک ہے کہ یہ, یعنی اگر آپ کو شک ہے کہ یہ امام ہے یا نہیں, تو شک یقین پر بھاری نہیں ہوتا, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے. تو یقیناً یہ کیا ہے کہ یہ امام مقیم ہی ہے, آپ چار پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ والا مسافر جو وہ امامت کر رہا ہے, تب آپ اس کے پیچھے دو پڑھیں گے. اگر شک کی جی, مقیم چار پوری پڑھے گا, اس کے کھڑا ہو جائے گا. جی ہاں, مسافر دوست رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں اگلا سوال, ما حکم الاسراع فی المشی الی الصلاۃ, مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی چلنے کا حکم کیا ہے تیزی کے ساتھ؟ جیسا فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے نمازی کو کہ وہ تیزی کے ساتھ نہ جائے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب نماز کی طرف نمازی جائے تو وہ سکینہ اور وقار کے ساتھ جائے, جلدی سے نہ جائے, تیزی سے نہ جائے,
سکینہ
وقار. ہاں, لیکن بعض اہل علم نے کہا, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ایسی تیزی کے ساتھ جاتا ہے جو قبیح نہ ہو, یعنی اس کے سٹیپ جو ہیں تیز ہیں لیکن اس کا سانس پھولا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی سکینت اور وقار جو ہے وہ دور ہوتی ہے, ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب تیز چلتے تھے, یعنی مہذب طریقے سے چلنا. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص داڑھی ہے نماز دوڑ رہا ہے, یا جب امام رکوع پہ جاتا ہے اب دیکھتے ہوں گے مسجد کے ساتھ تیزی کے ساتھ لوگ دوڑ کے جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور جاتے جاتے جو زمین پر جو آوازیں آتی ہیں پاؤں کے لگنے کے زور سے نمازی سارے پریشان ہوتے ہیں. نہیں, تن وقار کے, وہ تو تکبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. وقار کا مطلب ہے توازوں کے ساتھ, ادب کے ساتھ چلنا. وجہ یہ ہے کہ اس تیزی سے کوئی بچ نہیں سکتا. جو عام سی تیزی ہے جس میں سانس نہ پھولے اور قدم تیزی سے انسان رکھے نماز, جب خاص طور جب جماعت قائم ہو جاتی ہے تو اس تیزی سے بچ نہیں سکتا. آپ کا دل خود آپ کھینچ کے جاتا ہے کہ آپ تیزی سے چلیں. اگر یہ بھی حرام ہوتا تب بڑی مشکل ہوتی. اس لیے یعنی علماء کا جو قول شیخ نے بیان کیا یہ حدیث کے مخالف نہیں, یاد رکھیں. وہ تیزی سے چلنا جس میں سکینت اور وقار دور ہو جائے, ختم ہو جائے, وہ جائز نہیں ہے. نہیں, سانس کا پھولنا ہے. آپ خود دیکھیں, دیکھ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسے چل رہا ہے. دوڑنا نہیں ہے,
دوڑیں گے.
ہاں, تیزی کے ساتھ چلنا, کی سکینت کے ساتھ. کیا ہوتا ہے؟ جی, امام التحیات میں بیٹھا ہے بھائی. یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دیر سے آئے اور امام تشہد پہ بیٹھا ہے آخر میں, کیا وہ تشہد میں شامل ہو جائے یا الگ سے نماز پڑھ انتظار کر کے؟ یہاں پر غلطی ہوتی ہے بعض لوگوں سے, وہ انتظار کرتے ہیں, شامل نہیں ہوتے, الگ سے اپنی نماز کھڑی کر دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اس سے شامل ہو جائے, اب جماعت کا انہیں جو اجر ملا ہے نہیں ملا کتنا, اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جو لوگ نہیں پڑھتے, شامل نہیں ہوتے, وہ یہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رکعت پالی اس نے جماعت پالی. یہاں پر تو ایک رکعت بھی نہیں پائی تو جماعت کا اجر تو چلا گیا, اس لیے ہم دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں, ایک حدیث پہ عمل کر کے دوسری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے ایسی حدیث پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے جو دوسری سے ٹکرائے. دوسری حدیث کیا ہے؟ ماں اجرک تم فصل لو و وفات فاطم, جو تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو. آپ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ کہ تشہد کی حالت ہو, یہاں کوئی استثنا نہیں ہے. جو تمہیں نماز کا حصہ مل جائے, اور تشہد بھی نماز کا حصہ ہے, اس میں شامل ہو جاؤ, پڑھ لو, اور جو رہ جائے اسے قضا کر لو. سجدے میں نہیں جاتے, بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں, اس ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں, آپ نماز کنٹینیو کریں, لیکن آپ کی جو چار رکعت ہے یہ اس کے علاوہ ہوگی. اگر دوسری جماعت آ گئی تو اسی صورت میں آپ نیت تبدیل کے دو سنت کی کر لیں, اور نماز کو چھوڑ کے پھر اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. غلط, جہالت ہے. ایک نماز ابھی ختم نہیں, دوسری جماعت قائم کرنا جائز نہیں ہے شرعاً, جائز نہیں ہے شرعاً. نہیں, آپ نے تشہد ہو گیا, سلام پھر چکے, نماز ختم ہو گئی. ہاں, تو شامل ہو جائے.
دو منٹ, دو سیکنڈ جتنے بھی
جتنے آپ کو ملتے نماز آسان، دیکھیں دوڑ کے نہیں جانا، آسانی سے سکینہ وقار کے ساتھ جائیں، بیٹھ جائیں تشہد پہ، اگر تسلی سے بیٹھ گئے پھر سلام پھر گیا تو وہاں پر نماز مکمل کر لیجیے جیسے کہ آپ سلام کا حکم ہے. اگلا سوال ہے کہ مسجد میں بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیسا فرماتے ہیں مردوں کے لیے، چلو عورتوں کے لیے تو جائز نہیں کیونکہ فتنہ ہوتا ہے، مردوں کے لیے ایسا بیان کر رہے ہیں، اگر ایسی صورت میں قرآن مجید پڑھا جائے کہ دوسرے نمازیں بھی موجود ہیں تو جائز نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. او حکم ذلك حرام، دیکھیے سب فرماتے ہیں حرام ہے. لوقوع فی ما نہی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھیں بلند آواز میں، فقال ان المصلی یناجی ربہ فلینظر بما یناجیہ بہ، کہ نمازی جو نماز پڑھتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ دیکھے تم میں سے کوئی شخص دیکھ رہے کہ کیسے گفتگو کر رہا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن، تو ایک دوسرے سے بلند آواز سے نماز قرآن نہ پڑھا کرے، منع فرمایا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ایک ایکسپشن ہے اس میں کہ اگر آپ حلقہ تحفیظ میں ہیں قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں اور دو لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں تو بلند آواز میں کوئی حرج نہیں، یا دو یہاں پہ بیٹھے دو وہاں پہ بیٹھے ہیں، اب آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ سب بیٹھے ہیں اور سب بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں جیسا کہ عام طور پہ حلقات میں ہوتے ہیں، درست نہیں ہے، شور ہوتا ہے، شور سے اللہ کے گھر میں اس طرح قرآن پڑھنا جو ہے تاکہ ایک دوسرے کی آوازیں جو ہے بلند ہوں، یہ درست نہیں ہے. اب طالب علم کو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ادب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھانے کا حکم، پڑھنے کا حکم دیں، بھائی بیٹا بیٹھیں آپ پڑھیں، اور آپ کی زبان ہلنی چاہیے. قرآت کسے کہتے ہیں جس میں زبان ہلے؟ دل میں قرآت نہیں ہوتی، تو بچہ جب زبان ہلا کے پڑھتا ہے اتنی دھیمی آواز میں پڑھے کہ ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو. اگر ساتھ والے کے کان میں آواز جا رہی ہے تو استاد کو چاہیے کہ اسے بچے کو سمجھائے کہ بلند آواز میں قرآن مجید اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے. اور یہ عام غلطی ہوتی ہے، آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں جہاں پر قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے تحفیظ کی، تو یہ شور آپ کو ملے گا، یہ جہالت کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. جو صحیح بات ہے جیسے شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، آہستہ آواز میں دھیمی آواز میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، یہ ادب ہے قرآن مجید کے ساتھ، یہ قرآن مجید کا حق ہے ہمارے اوپر حقوق میں سے. وہ سوال بھی آ گیا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اقامت کے قریب قریب تو وہ انتظار کرتے ہیں اور تہ مسجد نہیں پڑھتے، ان کے عمل درست ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر وقت کم ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اقامت ہو جائے گی تو آپ بیٹھے نہیں کھڑے رہیں، انتظار کریں جب تک امام نہیں آتا اور اقامت نہیں ہوتی، اور اگر آپ جانتے کہ ابھی وقت ہے اور امام تھوڑے دیر سے آتا ہے تب آپ دو رکعت پڑھ لیں، دو رکعت پڑھنے کے علاوہ بیٹھے نہیں، یہ سننا موقد ہے، مسجد کا حق ہے یہ. پھر شیخ صاحب ایک بات بیان کرتے ہیں، اگر کسی نے ایک صورت ہے نماز شروع کر دی، اب نماز کے دوران اقامت ہو گئی، اب کیا کرے؟ اب آپ دو تہے مسجد تکبیر تہے پڑھ چکے ہیں اور پھر فوراً امام آ گیا، اقامت شروع ہوگی، اب کیا کریں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی تفصیل ہے، جواب تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کی دوسری رکعت رکوع کے بعد کی صورت ہے، آپ دوسرا رکوع بھی کر لیے، اب آپ کے لیے دو سجدے اور تشہد باقی ہے، تب تو اپنی نماز مکمل کریں، اور جب تک اقامت ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نماز سے فارغ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نماز کا بھی آغاز کیا ہے، پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت کا آغاز سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تب آپ جو ہے نماز توڑ دیں اور فرض کے لیے تیار ہو جائیں. نماز توڑی کیسے جاتی ہے؟ نیت سے، بارک اللہ فیک، نیت سے آپ خارج ہو جائیں نماز سے بغیر سر ہلائے بغیر سلام پھیرے، یہ سر ہلا کے سلام پھیرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگلا سوال ہے بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے مسجد حرام میں بعض مرد عورتوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دیکھا گیا کہ نہیں؟ ایسی نماز کا کیا حکم ہے شرعاً؟ جیسا فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں اور عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، اور بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے مرد عورتوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. خلاف سنت ضرور ہے, خلاف سنت ہے عمل, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور پر مسجد حرام میں کوئی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر آپ آسانی لیے آپ کے لیے نہیں کہ آپ لمبا چکر لگا کے آپ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بعض وقت آپ کے ساتھ فیملی ہوتی ہے, مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے, رش زیادہ ہوتا ہے, چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو آپ جہاں پر آپ کو جگہ مل جائے, اگر سامنے عورتیں ہیں ایک صف میں تو آپ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں دوسری صف میں, اگرچہ وہ عورتوں کے پیچھے ہوں, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ بھی شخص فرماتے ہیں کہ نمازی کو احتیاط کرنی چاہیے, فتنے سے بچنا چاہیے, لیکن نمازی کو چاہیے کہ جتنا اسے بچ سکے اسے بچے ضرور, یعنی اس کو آخری حد رکھے. اگر کوئی اور چارہ نہیں تب نماز پڑھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. اور عورتوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں شیخ صاحب کہ وہ اسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں جہاں پر مرد موجود ہو, کوشش کریں کہ عورتوں کے ساتھ الگ ہو کے نماز پڑھیں, اگر ضرورت ہو جائے تو تب کوئی حرج نہیں. یہاں پر ایک بات میں کہوں کہ طواف اور سعی کے دوران ہم نماز جب وقت آتا ہے, جب ہم عمرہ حج پہ جاتے ہیں, تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلسل چلتے رہتے ہیں جب تک اقامت نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ جب عورتوں کی جگہ آ جائے, اقامت سے پہلے آپ رک جائیں تھوڑی دیر, اور عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بٹھا دیں اور خود مردوں کے ساتھ چلے جائیں, تاکہ نماز پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. اگلا سوال ہے, کیا چھوٹے بچے کو صف سے اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر کوئی بڑا انسان کھڑا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگلے صف میں چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں, اب بچے کو ہٹا کے نماز پڑھیں یا خود وہاں پہ اس کو نماز پڑھنے دیں؟ جیسا فرماتے ہیں, الصحیح صحیح بات یہ ہے, عدم جواز ابعاد الصبی, یہ چھوٹے بچے کو اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے. لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما, سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث دلیل ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه, کوئی شخص دوسرے شخص کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. متفق علی روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں. اور جیسا شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اس لیے بھی کہ اس میں حق تلفی اس بچے کی اعتداء ہے, اور اس کے دل کو بھی توڑنے کا ایک ذریعہ ہے, اور نماز سے بھی دوری اختیار کرنے کا ایک وجہ ہے, بچے کو نماز سے نفرت ہو جائے گی, اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں بغض اور نفرت پیدا ہو جائے گی اس شخص سے جس نے اسے ہٹایا ہے. اس شخص فرماتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ جائز ہے تو پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ چھوٹے بچے سارے جگہ پر جمع ہو جائیں گے اور شور شروع کر دیں گے مسجد میں, اور نماز میں خشوع خضوع جو ہے وہ چلا اس طریقے سے چلا جاتا ہے, اور اس طریقے سے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے. ہاں پہلے صف میں تو نشہ صاحب کا خیال ہے, شخص بچہ بھی شخص ہے, شیخ صاحب یہ سمجھتے ہیں بچہ بھی شخص ہے. شیخ صاحب چار پانچ وجوہات پہ ہیں کہ اگر یہ دوسرا قول بھی بعض علماء کا, وہ یہ فرماتے ہیں اگر بچہ نہ سمجھے, تین سال ہے, چار سال ہے, پانچ سال ہے, نہ سمجھے, ایسے بچے کو ہٹا دیں اور اسی جگہ پہ کوئی بڑا شخص کھڑا ہو جائے. لیکن اس میں بھی یہ مشکل ہے کہ چھوٹے بچے کو آپ نے ہٹایا ہے, جو اس کا والد یا جو اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے, جب اس کو دور کر اسے باہر چلا جائے, وہ اب بچے کو تو نہیں پتا کہاں جاتا ہے, بعض بچے رونا شروع کر دیتے ہیں, تو اس لیے بہتر بچوں کو چھوڑ دیں. لیکن آپ نصیحت کرو اس کے والد کو کہ چھوٹے بچوں کو اگر لے کے بھی آنا ہے, یا تو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں صف کے آخر میں, یا پیچھے والے صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ نصیحت کرو. اور نہ سمجھ بچوں کو مسجد کی طرف نہ لے کے آئیں, یہ بھی نصیحت ہے یاد رکھیں. اور جب بچہ آ گیا جگہ پہ بیٹھ بھی گیا تب اس کو ہٹانا اس جگہ سے جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. نمازی سے آگے جو ڈسٹنس ہے, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزر کے جانا ہے. علماء فرماتے ہیں کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے, جتنے آپ کے ہاتھ لمبا جاتا ہے جہاں تک یہ ڈسٹنس ہے, جہاں تک آپ اس کو روک سکیں, کیونکہ روکنے کی حدیث آئی ہے, جہاں تک آپ اس کو نہیں روک سکتے تب آپ کا بس نہیں چلتا. تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ سترہ اختیار کرے, سترہ سننا موقعہ ہے, کوئی بھی چیز ہو, یہ بوتل پانی کی یہ سامنے رکھ دیں, آپ کے پاس بیگ ہے وہ رکھ دیں, آپ کے پاس کتاب ہے وہ رکھ دیں, کچھ بھی نہیں ہے, جانماز جو ہے جانماز اس کو سامنے رکھ دیں, یا اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیں اگلا حصہ اس کا, یہ بھی سترا بن جاتا ہے. اگلا سوال ہے, ما حکم الصلاة بین السواری, مسجد کہ میناروں کے بیچ میں مسجد کے ستونوں کے بیچ میں مینار ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے. بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ستون ہوتے ہیں, اب نماز کے وقت صف جو ہے ٹوٹ جاتی ہے ستون کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ضرورت کے وقت اگر جگہ تنگ ہے تب جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر مسجد کھلی ہے اور اس کے علاوہ بھی جگہ ملتی ہے تو صفوں کو نہیں کاٹنا چاہیے, اور ایسی جگہ کو چھوڑ دیں جہاں پر یہ ستون ہے اس کے پیچھے آگے آپ نماز پڑھیں, صف کو مکمل کر لیں. جی ہاں, جمعہ تو ظاہر جگہ تنگ ہوتی ہے, جمعہ کے دن یہ حکم نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے عورتوں کے صفحے کے متعلق کہ عورتوں کے صفحے سب سے اچھی کون سی ہے, آگے والی ہے سب سے اگر سب سے پیچھے والی ہے, اور اگر کوئی ستر نہ ہو تو عورتیں نماز کیسے پڑھیں. جیسا فرماتے ہیں اگر ایک ہی جگہ پر مرد ہو اور عورتیں ہوں اور عورتیں ایک ہی جگہ پہ ہوں تو سب سے بہتر صفوف عورتوں کی سب سے آخری والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها, عورتوں کی سب سے اچھی جگہ اور صف جو ہے وہ سب سے آخر والی ہے, اور سب سے بری جو ہے وہ پہلی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور وجہ یہ ہے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے آخر والی صف ہوگی وہ مردوں سے سب سے زیادہ دور ہوگی, تو عورت کے لیے جتنا مرد سے زیادہ دور ہوگی اتنا ہی زیادہ فضیلت ہے نماز کی. لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر مردوں کی الگ جگہ ہے عورتوں کی الگ جگہ ہے, جیسا کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے عام مساجد میں یہاں پہ, تو عورتوں کے لیے سب سے اچھی جگہ پہلی صف جیسا کہ مردوں کے لیے. سبحان اللہ, یہ فقہ کی بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس کے اختلاف کرتے ہو, کہتے ہیں نہیں حدیث عام ہے, چاہے عورتیں الگ ہوں یا چاہے مردوں کے ساتھ ہوں تو عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف آخر والی ہی ہے. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ حکم اس لیے نہیں ہے, بلکہ یہ حکم اس لیے ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ عورتیں دور ہو کے آخر صفوف میں نماز پڑھیں. جیسے ہم دیکھیں حرم میں دیکھتے ہیں اب مرد عورتیں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو عورتوں کو اکثر پیچھے جگہ دیتے ہیں, پیچھے ہوتی عورتیں, تو یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورت نہیں جیسے آج کا مساجد میں بالکل الگ سیکشن ہوتے ہیں عورتوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو عورتیں الگ نماز پڑھیں ان کی صفے آخر میں والی سب سے اچھی ہیں. یہاں پر بعض عورتوں سے غلط فہمی ہوئی ہے, اب دیکھیں مساجد میں اگلی صف خالی ہوتی ہے, کوئی عورت جاتی نہیں خاص طور پر تراویح کی نماز کے لیے. عورتیں کی شکایت کرتی ہیں گھر میں آ کے کہ اگلی صفوف خالی ہے, عورتیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں اور پورا گیپ ہوتا ہے, اور یہی دلیل بیان کرتے ہیں. یہ کم علمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اگلی صف عورتوں کی اگر الگ جمع اگر عورتوں کی الگ جگہ ہے, اگرچہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن عورتوں کی جگہ الگ ہے, تو عورتوں کی صفیں مردوں جیسی پہلی صف سب سے اچھی ہے. اگر مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں تب عورتوں کی جو آخری صف ہے وہ سب سے اچھی ہے, مردوں کی سب سے پہلے صف سب سے اچھی ہے. واللہ اعلم. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی فتاوی انشاءاللہ بیان کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی الگ الگ نماز پڑھاتے ہیں بچوں کو یا بٹھاتے ہیں؟ نماز کے وقت الگ الگ کھڑا کر دیتے ہیں, صفوں میں شامل نہیں ہوتے. وہ جانتا ہوں صفوں میں شامل نہیں ہوتے. نہیں یہ تو درست نہیں ہے. نہیں دیکھیں صف پوری کرنی چاہیے. نہیں یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. بچے نماز پڑھیں گے صف پورا کر کے, اور اگر چھوٹے بچوں کو پیچھے کھڑا کر دیں. ہاں صف ایک ہوتی ہے. ہاں بیچ میں سب گیپ ہوتا ہے سارا. نہیں یہ درست نہیں ہے. جو استاد ہے وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں, ان میں شامل ہو جائے بچوں میں, خود کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھیں ان کے ساتھ. یہ ہوتا ہے اس طریقے سے، یہ بات درست نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.